باہر نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر باہر نکلنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ پردے کی پابندی ہو اور اپنے جسم کی نمائش نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اگر کبھی نکلنے کی ضرورت ہو تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو جیسا کہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ پتہ چلا یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ جہالت کی علامت ہے۔ جو سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ہم پردہ کیوں کریں، یہ عہد جہالت میں ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر حیا کی تعلیم دی ہے اور شرم و حیا کو عام کیا، اور ایسی آرائش اور زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کر کے نکلو اور جسم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو، جس کو عام طور پر برقع کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو برقعے کا رواج ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چادریں استعمال ہوتی تھیں اور وہ چادریں سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپا لیتی تھی۔ اس زمانے کی عورت میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے شروع زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آ جایا کرتی تھیں۔ اسی لیے آج بھی ایسے لوگ جو صرف حدیث کو دیکھتے ہیں اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے اور حالات کو نہیں دیکھتے اور بعد میں صحابہ اور بزرگان دین کے قول کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس زمانے میں عورتیں آتی تھیں تو عورتوں کا آنا جائز ہوا، لیکن زمان و مکان کے اعتبار سے بہت سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ ہر حکم نہیں بدلتا لیکن بہت سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ جو علت ختم ہو جائے تو بعض دفعہ وہ حکم ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ علت کے ختم ہونے کے باوجود بھی حکم ختم نہیں ہوتا۔ یہ کون بتائے گا؟ اہل علم بتائیں گے۔ اس زمانے میں عورتیں ضرور آتی تھیں، وجہ یہ تھی کہ عورتوں کو بھی دین سیکھنا تھا، نیا نیا دین تھا۔ دوسرے یہ کہ تعداد مسلمانوں کی کم تھی، عورتوں کے آنے سے بچے بھی آتے تھے اور اس طرح تعداد بھی بڑھ جاتی تھی۔ عورتیں پیچھے کی طرف سمٹ کر ایک طرف کھڑی ہو جاتی تھیں۔ آج اگر عورتیں آ جائیں میک اپ کر کے تو کوئی بھی نمازی کی نماز صحیح نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھنی چاہیے، فلاں پڑھنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بزرگ عام بزرگ ہیں، 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں، اتنی بڑی مفتی اور فقیہ ہیں کہ صحابہ ان کے شاگرد ہیں۔ بہت سے صحابہ پردے سے ان سے حدیثیں پڑھتے تھے اور روایات کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت میں، اس کے بعد آپ تقریباً 48 سال حیات رہیں، تو اپنی آخری حیات میں فرماتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے پردہ نہ فرماتے اور آج موجود ہوتے تو عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق جدھر ہے عمر ادھر ہے، یا عمر جدھر ہے حق ادھر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں بھی منع فرماتے تھے عورتوں کو مسجد میں آنے سے، چنانچہ ہمارے استاد نے پڑھاتے ہوئے یہ روایت بیان کی تھی ان کے حوالے سے کہ صحابہ دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرتے تھے، اس وقت عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، آج بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بھابھی سے مذاق کرے تو عیب نہیں ہوتا، سالی سے مذاق کرے ہاتھا پائی کا بھی تو عیب نہیں ہوتا، دوسرا نکاح کر لے تو بہت بڑا عیب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں دوسرا نکاح عیب نہیں تھا بلکہ اسلام کی اجازت چار مرد کے لیے چار نکاح کی تھی، لہذا اس پر صحابہ اکثر عمل کرتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں تھا، ایک شادی شدہ بچوں والا آدمی کسی کنواری کو بھی رشتہ دے سکتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی سادگی کا زمانہ تھا کہ ایسا بھی ہوتا رہتا تھا۔ آج اگر کوئی دے دے، بیوی مر بھی گئی ہے ایک بچہ بھی ہے اور کنواری کو رشتہ دے دے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، لوگ خاندان میں تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، سادگی کا زمانہ تھا اور عمر کا یہ فرق اور یہ رتبے کا فرق بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لہذا حضرت عمر نے ایک خاتون کو رشتے کا پیغام دیا، ان خاتون نے یہ کہلایا جواب میں کہ میں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہوں اور میں نے سنا ہے آپ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وہی والی بات ہے, آج کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں تازیانہ ہیں, وہ لوگ یہ سب پڑھتے تو نہیں بس دیکھتے ہیں ڈائریکٹ بخاری شریف کو. جب ہمارے جیسا آدمی جس نے ایل ایل بی کے ایل بھی نہیں دیکھا ہو وہ وکالت کی کتاب پڑھ کے جب وکالت کرنے لگے گا تو ایسا ہی ہوگا, پھر عدالت میں جہالت ہوگی وکالت نہیں ہوگی. لہذا انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا, کیونکہ جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ان کے سامنے یہ کتابیں یہ فقہی چیزیں موجود نہیں ہیں. حضرت عمر نے جب اس عورت نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ عورتوں کے مسجد میں آنے کے مخالف ہیں, تو میں تو نماز جماعت سے پڑھتی ہوں, آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے روکیں گے پھر؟ تو حضرت عمر نے اس میں, کیونکہ ان سے نکاح کرنے کا کے لیے وہ دل کو آمادہ کر چکے تھے اور نکاح کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے, انہوں نے اس شرط کو مان لیا کہ نہیں میں منع نہیں کروں گا, تمہارے لیے منع نہیں کروں گا, اور تو منع کرتا ہوں عام طور, اس سے پتہ چلا سختی بھی نہیں کرتے تھے, یعنی یہ ترغیب دے دیتے. اور یہ ترغیب صرف حضرت عمر اور عائشہ کی نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا بھی مفہوم یہی ہے کہ عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا مسجد نبوی میں آ کے پڑھنے سے بہتر. آپ نے جب فرمایا تھا مسجد میں آ کر, تو اس وقت یہ مسجد کون سی تھی, سرجانی ٹاؤن کی تھی اورنگی ٹاؤن کی تھی؟ مسجد نبوی میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور گھر میں بھی باہر نہیں اندر بالکل اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل. یعنی عورت کی نماز میں بھی پردہ ہے, عورت کے سجدے اور رکوع میں بھی پردہ ہے, اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں, اختلاف کرنے والے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس عورت کی شرط کو مان لیا کیونکہ ان کو نکاح کرنا تھا. پھر اس کے بعد وہ جاتی تھی تو کسی دن مغرب کا جھٹ پٹا تھا, نماز پڑھ کے واپس آ رہی تھی, حضرت عمر نے کہا نہیں کیونکہ شرط معاہدہ تو ہو چکا تھا منع نہیں کریں گے, چھپ کے ان کو کہیں سے کنکریاں ماری, جھاڑیاں ہوتی تھی اندھیرا ہوتا تھا بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لہذا چھپ کے کنکریاں ماری, وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہیں آگے جا رہی ہے پھر کوئی کنکری ماری. اس کے بعد پھر مسجد میں جانا چھوڑ دیا ان خاتون نے. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے آج کل تم جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہی ہو؟ کہا نہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. خود حضرت عمر نے یعنی ان کو اس چیز پر آمادہ کیا اس طرح کے, پتا چلا کہ اس زمانے میں عورتیں ضرور جاتی لیکن عورتیں اتنی سادہ ہوتی تھیں کہ ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تھا. آپ یہاں سے ذرا آگے جائیے چھاچرو عمر کوٹ چھاچرو ککراڑو, وہاں پہ ایسی عورتیں پھرتی ہیں جس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا, کیونکہ ہم اس طرف کو ہمارا کبھی جانا ہوتا ہے تو ایسی نہ وہ بناؤ سنگھار تو کیا, وہاں پہ کیونکہ اکثر قحط رہتا ہے اور اچھا کھانا پینا بھی نہیں ملتا, ان کے چہرے پہ کوئی کشش نہیں ہوتی. اس طرح کی عورتیں صحابہ کی تھیں, صحابہ مرغن غذا نہیں کھاتے تھے, ان کے جو ہے ان کے چہرے ایسے خشک ہو جاف الجلد, حدیث میں جو ان کی نشانی بتائی کہ آپ کس کے پاس جائیں گے وہ لوگ کون ہیں, صحابہ کون ہیں, جاف خشک کھالے ہیں, ان کی کھالے خشک ہیں, گھی اور تیل نہیں تھا, گوشت بہت کم ملتا تھا, اور جب گوشت کی نوبت بھی آتی تھی تو یہ نہیں کہ ایک کلو والا پیکٹ لے آؤ فلانے کی دکان سے, بلکہ چربی میں گوشت پکتا تھا, بس یہ ان کا گھی ہوتا تھا, یہ ان کا گھی ہوتا چربی میں گوشت پکتا تھا. تو اور بڑے وہ بھی کبھی کبھار نصیب ہوتا تھا, اکثر روکھی سوکھی غذائیں تھیں, جاف الجلد اشعث الرأس بال بکھرے ہوئے, کنگھی تیل کنگھی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, بال بکھرے ہوئے اور ایک کپڑے میں یا دو کپڑے میں, ایک اوپر ایک نیچے, یہ دو کپڑا اوپر ایسے باندھ لیا نیچے جیسے احرام باندھتے ایسے باندھ لیا تہبند, یہ زندگی گزارا ہو رہی تھی. اس وقت میں زندگی کا گزارا تھا, بندگی اعلیٰ تھی, آج زندگی اعلیٰ ہے بندگی کا بیڑا غرق. دیکھیے مسجدوں میں کتنے لوگ رہ گئے رمضان کے بعد, سب رمضان کے بخشے بخشائے جا کے سو رہے ہیں, اور چند مسلمان بیچارے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نظر آتے ہیں, اور ان میں بھی چند ہیں جو تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس زمانے میں زندگی کی گاڑی جو ہے گھسیٹی جا رہی تھی, لیکن بندگی اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ رہے تھے اور دین پھیل رہا تھا, رحمت نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی تھی۔ لہذا ولا تبرج الجاہلیت الاولى، اس بارے میں ان کو بتائیں، یہ آیت پڑھو۔ اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو الحمد للہ بندے نے بہت قریب سے دیکھا، فرماتے تھے اگر یہ لوگ جو قرآن خانی کر کے لڈو بانٹ دیتے ہیں، اگر قرآن کو پڑھے نا تو یہ لوگ دریا برد کر دیں، سمندر میں ڈال دیں، اتنے سخت احکامات ہم سے نہیں عمل ہو سکتا۔ یہ کہ اتنا کہ گھر سے باہر نہ نکلو، وقرن فی بیوتکن، عورتیں یہی عورتیں بہت چومتی ہیں، بس چومیں گی اور چوم کے چوم، ٹھیک ہے چومنا چاہیے، قرآن کو چومنا کو غلط نہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ بھی تو دیکھو نا کھول کے، بس جزدان سے چوم لیا، قرآن خاری کرا کے لڈو بانٹ دیے، قرآن کا حق ادا کر دیے، پڑھ کے دیکھو کیا ہے اس میں۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، ایسے مت نکلا کرو جس طرح زمانے جاہلیت میں نکلتی۔ مفتی شفیع صاحب نے اس موقع پہ اسی میں نے اس کو معرف القرآن میں دیکھا، فرمایا جاہلیت صرف نہیں فرمایا، جاہلیت الاولى فرمایا، پہلی جاہلیت میں پتا چلا جب ایک آدمی کا پہلا کام ایسا کرو اس کا مطلب دوسرا بھی کوئی ہونے والا ہے، تو اب جو دوسری جاہلیت آئی ہے تعلیم کے روپ میں ہے۔ اب تعلیم یافتہ عورتیں پردہ کرنے سے کتراتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اولڈ قسم کی پرانی عورتیں پردہ کرتی تھیں، اب ہم تو ایسے بے محابہ پھرتے ہیں اور مرد بھی غیرت سے خالی ہو گئے، نہیں اتنا اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے کالج جا رہی ہے، فلاں جگہ جا رہی ہے، جب حادثات پیدا ہوتے ہیں پھر سر پکڑ کے روتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کاش کے مسلمان اس کو پڑھیں اور اس کے قریب آئیں تو غیرت حیا سب کچھ جاگے گی اور پھر حمیت بھی جاگے گی، پھر مسلمان اس طرح بے حس نہیں ہوگا کہ چند مسلمان کٹ رہے ہیں مٹ رہے ہیں اور وہ آرام سے مرنڈا پی رہا ہے، پیپسی پی رہا ہے اور ہر چیز کھا پی رہا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ایک بڑی جو چند لوگ ہیں اس وقت میں بھی حمیت دینی رکھنے والے جو کہ کچھ چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جانے والا کوئی نہیں ہے، لڑنے والا کوئی نہیں ہے، چیزوں کے بائیکاٹ میں بھی چند وہی جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو کسی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہمیں ہم نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن ہمارا تو کاروبار اس سے وابستہ ہے۔ لہٰذا حمیت دینی کا یہ حال ہو گیا، کوئی ہمارے بھائی کو مارے پیٹے لیکن ہم اس کے دشمن کی مدد کریں گے کیونکہ ہماری معیشت اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو من حیث القوم بیدار فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي۔